الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم، باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ورواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كادت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. اس كتاب رياض الصالحين کا یہ حصہ جو آداب کے مضمون اور موضوع سے متعلق احادیث کے مجموعے پہ مشتمل ہے، نیند کے آداب کو اور مجلس میں بیٹھنے کے آداب کو اور سوتے ہوئے خواب وغیرہ سے متعلق اہم امور کو ان احادیث کی روشنی میں اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے. سیدنا البراء رضی اللہ عنہ نے اس متفق علیہ حدیث کو روایت کیا جس میں سونے سے قبل کی ان اہم دعاؤں میں سے ایک دعا کو بیان کیا گیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور یہ برا ہیں جن کو حکم دیا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو تم بھی اس دعا کو پڑھا کرو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا سیدنا البراء کو سکھائی. تو یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ کان اذا آوى الى فراشه نام على شقه الایمن. گزشتہ درس میں ہم نے آداب کی ضمن میں اس بات کو پڑھا تھا کہ مسنون طریقہ رات کو سونے کا یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ دائیں رخسار کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر انسان سوئے. دائیں ہاتھ اور اس کی ہتھیلی ہے اس پر دائیں جانب کو رکھ کر اور داہنی کروٹ پر سو. یہ مسنون طریقہ ہے جیسا کہ ان احادیث میں ہے. ثم اضطجع علی شقک الایمن, جو ایمن یعنی داہنا جانب ہے اس جانب کروٹ پر سونا, یہ مسنون سونا اور مسنون طریقے پر سونا ہے. اس دعا کو سکھانے کے بعد صحیح بخاری میں جو روایات ہیں ان میں ایک روایت میں یہ لفظ ہے جو یہاں موجود ہے, اور دوسری اسی حدیث کو دوسرے مقام پر جب روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے تو وہاں الفاظ ہیں فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ. دوسری حدیث جو متفق علیہ ہے اس میں یہی الفاظ ہمیں ملتے ہیں وجعلہن آخر ما تقول یا وجعلہن آخر ما تقول, اور یہ الفاظ ہیں کہ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے اور اس رات اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت فطرت کی موت ہے, یعنی اس کا خاتمہ ایمان اور خیر پر ہوا. یہ اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اس دعا کو پڑھ کر جو شخص سو جائے اور اس رات اگر اس کا انتقال ہو جائے تو گویا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور تیسری روایت صحیح بخاری کی اس میں یہ الفاظ ہیں من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطره. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں بھی بیان کیا, یہ متفق علیہ ہے. تو صحیح مسلم میں اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں فان مت من ليلتك مت وانت على الفطره, اور صحیح بخاری کی دوسری روایت کے الفاظ ہیں وان اصبح اصاب خيرا, اور صحیح مسلم کی تیسری روایت کے الفاظ ہیں فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِن أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا. اگر اس دعا کو پڑھنے کے بعد رات میں انتقال ہو گیا تو یہ موت ایمان اور خیر والی موت ہے, یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور وَإِن أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا, اور اگر زندگی باقی ہے اور اللہ تعالی نے مہربانی کی اور آنکھ کھل گئی اور تم صبح تمہاری ہوئی عافیت کے ساتھ, تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد سو جانا اور اس نیند سے بیدار ہونا فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا خیر ہے. اور یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو دعائے سید الاستغفار کے آخر میں ہم نے پڑھے. وہ جو دعا ہے دعائے سید الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت انت خلقتني وانا عبدك وانا على توجد دعاء سيد الاستغفار. اس دعا کے آخر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس دعا کو, جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں, صبح پڑھ لیا اور اس دن شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اس کی موت خیر اور ایمان والی موت ہے. جس نے رات کو یہ دعا پڑھ لی اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی موت ایمان اور خیر والی موت ہے. تقریباً وہی مفہوم اس دعا کے بارے میں بھی ان احادیث میں ہمیں ملتا ہے, جو دعا رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک. سونے سے پہلے بندے کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اپنے تمام امور اللہ کی سپرد کرو اور اپنے عقیدے کو خالص کرو, کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے, مخلوق ساری مل کر نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکی اور نہ آئندہ تمہیں کچھ وہ نقصان یا فائدہ پہنچا سکتی ہے سوائے اس کے جس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا. اور یہ اس لیے پختہ یقین پیدا کیا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھو اور اس دعا کے ترجمے اور اس دعا کے الفاظ کے معانی پہ غور کر کے اپنے عقیدے کو اپنے یقین کو اللہ کی ذات پر مضبوط بناؤ, تاکہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے اس حال میں انتقال ہو کہ تمہارا یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو اور تمہارا جو گمان ہے اللہ کے بارے میں وہ صحیح ہو. کیونکہ یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ اللہ کے بارے میں تمہارا گمان اچھا ہو. تو یہ دعا. اور تیسری حدیث اس بات کی, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وہ رات کی عبادت کو بیان کرتی ہیں جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آٹھ رکعت آپ تہجد پڑھتے تھے اور تین رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول رہا ہے کہ آپ آٹھ رکعت تہجد پڑھتے تھے اور اس کے بعد تین رکعت وتر پڑھتے تھے. تو آٹھ رکعت جو آپ سے آپ کے اس عمل کو جو بیان کیا گیا تو یہ آٹھ رکعت تہجد ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد میں آٹھ رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر تین رکعت وتر پڑھتے تھے, اور اس طریقے پہ گیارہ رکعات کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا. دوسری بعض احادیث میں اس سے کم اور اس سے زیادہ رکعات کا ذکر بھی ہے, اور یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ یہ طویل نماز ہوتی تھی, اس کی قراءت, اس کا قیام, اس کے رکوع, اس کے سجود, اس کے قعود, یہ سب طویل ہوتے تھے. اور پھر اس نماز سے فراغت کے بعد, چونکہ یہ طویل نماز ہوتی تھی اور اس میں بہت زیادہ آپ قرآن پڑھتے تھے اور اس کے سجدے اور رکوع بھی طویل ہوتے تھے تو تھک جاتے تھے, تو یہ نماز آدھی رات کے بعد کے وقت سے لے کر سحری تک اور فجر تک اس نماز میں مشغول رہتے تھے. تو اس تھکاوٹ کی بنا پہ فرمایا کہ جب صبح نمودار ہوتی اور اذان فجر ہوتی تو آپ دو رکعت ہلکی پھلکی, دو رکعت سنتیں ہیں, وہ پڑھا کرتے تھے. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ دو رکعت وہ ہیں جو وتر کے بعد آپ ہلکی پھلکی دو رکعت پڑھتے تھے. تو بہرحال یہ دو رکعت وہ ہیں جو تہجد کے اور وتر کے بعد بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ دوسری ایسی روایات موجود ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وتر کے بعد دو رکعت ہلکی پھلکی پڑھتے تھے. تو ان روایات کو اگر اس کے ساتھ ملایا جائے تو اس سے مراد وہ دو رکعت ہیں جو وتر کے بعد ہیں, اور اگر ان روایات کے ساتھ اس روایت کو نہ ملایا جائے, اس کو الگ رکھا جائے, تو اس سے مراد سنت فجر ہے. فجر میں آپ دو رکعت سنت پڑھتے تھے اور فجر کی دو رکعت سنت پڑھ کر آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے, حتیٰ کہ بلال رضی اللہ عنہ جب دیکھتے تھے کہ اقامت کا وقت ہو گیا اور مسجد میں نمازی آ گئے اور جماعت کے قیام کا, اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے, تو اس وقت بلال آتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے کہ اب وقت ہو گیا ہے, اجازت طلب کرتے اور بتاتے, تو یہاں الفاظ فیؤذنا, بتاتے اور اجازت طلب کرتے کہ اب اقامت کا وقت ہو گیا ہے. تو پھر بلال اجازت لینے کے بعد جا کر اقامت کہتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے. تو اس عمل کا ذکر ہے کہ رات میں نمازیں پڑھنے کے بعد, ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر نیند کے غلبے کا اندیشہ نہ ہو, کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نبی ہمارے دل نہیں سوتے, آنکھیں اگر ان میں نیند آ بھی جائے تو ہم نبی ہم انبیاء کے دل نہیں سوتے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وصف خاص تھا. دوسروں کے لیے یہ ہے کہ اگر سستی اور نیند اور وضو کے ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے اور صرف لیٹنا ہے تو یہ مستقل ایک سنت ہے کہ دو رکعت سنت فجر پڑھ کر تھوڑی دیر لیٹا جائے. اور اگر ہاں یہ ان کے لیے ہے جو مستقل تہجد کی طویل نماز پڑھتے ہیں آدھی رات کے بعد سے لے کر فجر کے وقت کے دخول تک. تو چونکہ اس طویل دو تین گھنٹوں کی عبادت میں تھکاوٹ بدن میں آ جاتی ہے اس لیے یہ مستقل سنت ہوئی کہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے کہتے ہیں کمر سیدھی کر لی جائے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ کہ جو عموماً ایسا نہیں کرتے اور یا کسی کو ڈر اور خطرہ ہو کہ آنکھ نہ لگ جائے اور یہ لیٹنا نیند کی شکل میں نہ بدل جائے, تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ انسان نہ لیٹے اور اپنے حجرے میں گھر میں یا مسجد میں جا کے بیٹھ جائے اور جماعت کے قیام یعنی جماعت کا انتظار کرے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضع یده تحت خده, اور دوسری روایات میں داہنے ہاتھ کا ذکر ہے. رات کو سونے کی دعاؤں میں جو اہم دعا ہے اس کو اس حدیث میں بیان کیا کہ اللہم بسمک اموت و احیا, اور دوسری روایت ہے بسمک اللہم. دونوں روایتیں احادیث میں موجود ہیں, بسمک اللہم اموت و احیا اور اللہم بسمک اموت و احیا. یہ دعا سونے کی ہے, اور جب انسان نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھی جائے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اور یہ روایت بھی ہے الحمدللہ الذی احیانا من بعد ما اماتنا و الیہ النشور. یہ ایک صحابی اپنی اس حالت کو بیان کرتے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہیں. انسان اس طریقے پہ پیٹ پر پیٹ کے بل لیٹ جانا یعنی الٹا ہو کر لیٹنا, تو چونکہ یہ الٹا ہو کر لیٹنا یہ نامناسب عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند نہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں, اور طبی اصولوں کی روشنی میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ایک صحابی کو اس طریقے پہ لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کو اٹھایا, اور اٹھانے کا انداز یہ سختی والا انداز تھا اس کے باوجود کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں, لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ہلکی سی سختی اور شدت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جس سے یہ عمل سرزد ہو رہا ہے وہ اس بارے میں آئندہ مکمل احتیاط کرے, اور دوسرے اس بات کو جان لیں کہ یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے. مثلا کچھ گناہ چھوٹے ہیں, کچھ گناہ بڑے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ ایسے کام ہیں جو بعض لوگوں کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن وہی کام بعض مخصوص دینی طبقات اور دینی گھرانوں میں شدت سے ان کو محسوس کیا جاتا ہے. اس لیے یہ ماحول کی بات ہے کہ جس گھر کا ماحول اور جن گھروں کا ماحول اور جس علاقے کا ماحول جتنا زیادہ دیندار ہوگا وہاں اتنی ہی گرفت زیادہ ہوگی معمولی معمولی بات پر, اور جہاں سب ٹھیک ہے کہ عمل ہوتا ہے وہاں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی کسی کو خیال نہیں ہوتا, اور حرام تک کو لوگ اپنا ضروریات زندگی اور روزانہ کا معمول قرار دے کر وہ اس پر بلا جھجک اور بلا تردد اس پر وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ عمل چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت ناپسند ہوا اور بہت ناگوار گزرا کہ ایک شخص مسجد میں اس طریقے پہ لیٹے, اس میں امت کے لیے بھی سبق ہے. ہاں بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو, کیونکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں اور جنہوں نے اپنے پاؤں کی ہلکی ٹھوکر سے ان کو ہلایا اور اٹھایا وہ رؤوف الرحیم اور شفیق اور مربی اعظم اور حکیم انسانیت ہیں اور وہ آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے یہاں ناراضگی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن کہیں اور اگر معاملہ ایسا ہو اس بارے میں احتیاط کی جائے کہ اس حدیث کو لے کر یہ نہ ہو کہ کسی کو اگر آپ نے اس طریقے پہ لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ اس کو اپنے پاؤں سے ٹھیک ٹھاک طریقے پہ ٹھوکر لگائیں اور پھر اس کا انجام اور نتیجہ جھگڑے اور لڑائی بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ ایسا ہے. ہاں کہیں اگر ایسا ہے کہ استاد شاگرد کا معاملہ ہے, والد اور اولاد کا معاملہ ہے, بڑے اور چھوٹے کا معاملہ ہے, اور یہ یقین ہے کہ اس سختی کو شاگرد یا چھوٹا یا بیٹا یا یہ شخص برداشت کرے گا, وہاں سختی کی جائے. اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ استاد کی اور بڑوں کی اور والدین کی سختی لوگ برداشت نہیں کرتے, اس وقت تو ایسا عجیب وقت, یعنی ایسے عجیب ماحول میں اس وقت ہم موجود ہیں کہ استاد اور بڑے کی بات تو برداشت کرنا, یہ تو بہرحال ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو اللہ نے اس ظرف سے نوازا کہ ان کا استاد, ان کا بڑا اگر ان کو کچھ بھی کہے وہ سر جھکا کے خاموشی سے جواب نہیں دیتے, بلکہ ان کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے ناگواری محسوس نہیں ہوئی. ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کے مقدر میں اہل اللہ, اولیاء اللہ اور بڑوں کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں. اور کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اپنی اولاد تک کا حال یہ ہے کہ اپنی بیٹی اپنے بیٹے سے ذرا سی کوئی اونچی بات کی یا ان کو ڈانٹا تو آئے دن آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی نے خودکشی کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ والدہ سے لڑائی ہوئی یا بڑے بھائی نے ڈانٹا یا والد نے. ہاں یہ سنگین, یعنی ہماری تربیت کے فقدان اور تربیت کے اندر جو کمزوری ہے اس کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کیا ہو, وہاں پر تو گھروں کے اندر بھی اور دینی مزاج رکھنے والے لوگ بھی اور وہ کہ جو دینی دین کی طرف یا دینی ان نسبتوں کے باوجود عالم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے, زیادہ وقت کہیں اور لگانا تو زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی دوسری دینی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح پہ زیادہ توجہ دیں, اس لیے کہ ہمارے سامنے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. عام دعوت دینے سے پہلے اللہ کا حکم یہ تھا کہ پہلے خاص دعوت دو, تو یا ایھا المدثر قم فانذر, اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین, پہلے اپنا گھر خاندان. اس لیے آپ نے عام دعوت صفا کی چوٹی پہ دعوت دینے سے پہلے اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو بلایا, دعوت کی, اور اس میں ایک ایک کا نام لے کر اور اس کے رشتے اور اپنے ساتھ جو تعلق ہے اس کا حوالہ دے کر اس سے کہا یا فاطمہ بنت محمد, یا صفیہ عمت رسول اللہ, یا بنو کذا, یا بنو کذا, یا فلان, یا فلان, نام لے کر کہا کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے, فاطمہ تم بیٹی ہو اور صفیہ تم پھوپھی ہو اور فلاں تم میری یہ لگتی ہو اور فلاں تم میرے یہ لگتے ہو. یہ تمام رشتے گنوانے کے بعد فرمایا کہ جو دعوت میں دینا چاہتا ہوں پورے عالم اور تمام انسانیت کو, پہلے تم سنو اور پہلے تم اس پہ لبیک کہو اور دیکھو اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. تو اس لیے تربیت یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں کہ اپنے دوسرے دینی دروس, دینی مجلسوں میں جانا, علماء اور اہل اللہ سے تعلق, اور اپنے وقت کو باہر دین میں لگانا, اپنے مال کو دین میں لگانا, تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اشد زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے گھر کا بیوی اور اولاد پر کیا آپ نے محنت کی ہے, یہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ فلاں ملک گئے تھے یا نہیں گئے تھے, لیکن یہ ضرور پوچھے گا جس طرح فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, آپ کی رعایا وہ دنیا کا آخری کونا نہیں ہے, آپ کی رعایا آپ ہیں اور آپ کی بیوی بچے ہیں. ان کے بارے میں سوال ہوگا, باہر کے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا نہیں, اگر ہوا بھی تو آپ کی توفیق اور اس کے مطابق ہے کہ کیا آپ وہاں. بہرحال تو فرمایا کہ یہ تربیت کا معاملہ ہے اور حالات اور ماحول کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا معاملات اور ماحول اور حالات وہی ہیں جو اس حدیث کے مطابق تھے, تب تو کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر احتیاط یہ ہے کہ اس کے بجائے ادب اور شفقت اور نرمی اور محبت اور عزت اور احترام اور اکرام سے بات کی جائے کہ اس طرح کا لیٹنا اور اس طرح کا بیٹھنا اور اس طریقے کی حرکت اس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا, اذا رجل يحركني برجلي, میں نے محسوس کیا کہ مجھے پاؤں کی ٹھوکر یا پاؤں سے کوئی ہلا رہا ہے. فاذا, جب میں نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور فرما رہے تھے, ان هذه رجعه يبغضها الله, یہ وہ انداز ہے لیٹنے کا جو اللہ پسند نہیں کرتا. اور آخری حدیث اس بات کی وہ مجالس سے متعلق ہے کہ ہر وہ مجلس, یہاں امام النووی اس حدیث کو لائے ہیں جس حدیث میں صرف اللہ کے ذکر کو بیان کیا گیا ہے, اللہ کے ذکر کی اہمیت کو. دوسری احادیث ایسی اسی حدیث سے ملتی جلتی موجود ہیں جن میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ذکر بھی ہے. تو ان احادیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ہر وہ مجلس اور ہر وہ بیٹھنے والے جو بیٹھے اور انہوں نے اپنی اس مجلس اور اس بیٹھک میں اللہ کا نام نہیں لیا اور اس کے رسول پر درود نہیں پڑھا, مگر یہ کہ اس مجلس پر وہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا اظہار کریں گے, اور فرمایا کہ یہ مجلس ان کے لیے باعث تکلیف اور باعث عذاب اور باعث ندامت ہوگی. تیرا کہتے ہیں کمزوری کو نقصان کو. تو ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا, یہ مجلس اس میں جتنے لوگ شریک ہیں کل قیامت کے دن افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے وقت یوں ضائع نہ کیا ہوتا. اور اللہ کے ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے فائدہ یہ ہے کہ اس مجلس میں جو لغو یا فضول قسم کی بات ہے اس کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم تخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا, ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء, فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشديد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي, فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم.
آداب کے اس باب میں جس کا تعلق مجلس میں بیٹھنے اور مسجد میں بیٹھنے کے ادب سے متعلق ہے، اس میں ان احادیث کو لایا گیا ہے جو مختلف قسم کی بیٹھک سے متعلق ہیں. فرمایا کہ ایک تو یہ کہ انسان بالکل پیٹھ کے بل چت لیٹا ہو، اور ایک یہ کہ جس طریقے پہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیٹ کے بل الٹا لیٹنا، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایک شکل تربع کی ہے، اور وہ اپنے دونوں زانوؤں پہ بیٹھنا. پھر اس کی کئی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے پہ ایک بیٹھک وہ ہے کہ انسان اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے. اور ایک شکل بیٹھنے کی یہ ہے کہ اس طریقے پہ بیٹھا جائے کہ الٹا ہاتھ یہ پیٹھ کے پیچھے ہو، اور ہاتھ کے انگوٹھے کے قریب کا جو گوشت اور یہ علاقہ اور یہ حصہ ہے اس پر تکیہ ہو، الٹے ہاتھ کو پیچھے لے جا کر اس طریقے پہ بیٹھ جانا ہو. تو یہ تکیہ جو ہے ہتھیلی اور اس جگہ یہ جو گوشت ہے انگوٹھے کے پاس، اس پر تکیہ ہو اور ہتھیلی پر، اور یہ ہاتھ پیٹھ کے پیچھے ہو جیسا کہ اس طریقے پہ بیٹھا جاتا ہے. تو یہ جو اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا ہے، اور یہ جو دو زانوں ہو کے بیٹھنا ہے قاعدے کی شکل میں، یہ وہ بیٹھکیں ہیں جن کا جواز ہے کھانے کے لیے جب انسان بیٹھے یا ویسے مجلس یا مسجد میں بیٹھے. پاؤں پھیلانا، اور خاص طور پہ مسجد میں بیٹھ کے قبلے کی طرف پیر کرنا، اور جب کہا جائے کہ بھائی قبلے کی طرف پیر مت کیجئے تو کہتے ہیں دلیل کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے. اب وہ دلیل تو ٹھیک ٹھاک دلیل ہے، لیکن مسجد کے ادب کا خیال ہوتا ہے، ورنہ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے تو وہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں میزان اور عدل کے لیے، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا، تو لوہا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عقل ذرا. تو یہ عجیب بدذوقی کا معاملہ ہے کہ مسجد میں آپ بیٹھ کر قبلے کی طرف آپ نے پیر پھیلائے ہیں، اور پھر آپ اس کے یعنی ستم بالائے ستم کے اس بدذوقی اور بے ادبی پر آپ دلیل بھی طلب کرتے ہیں. تو وہ صحیح احادیث کثرت سے موجود ہیں جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا ہے، اور بعض احادیث خاص ہیں مسجد کی اس دیوار کے بارے میں جو قبلے کی طرف ہو، اور اسی پر علماء نے قیاساً یہ کہا ہے کہ مسجد کی کسی بھی سمت کی دیوار اس پر تھوک وغیرہ پھینکنا یا کوئی بھی گند یا گندی چیز یا اس قسم کی چیز کے جو مناسب نہ ہو اس پہ لگانا، یہ بے ادبی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں یہ آتا ہے فرمایا کہ خوشبو لے کے آؤ، اور جہاں جہاں یہ لوگوں کا تھوک اور بلغم وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو کھرچ کے صاف کرو، اور اپنے ہاتھ سے آپ نے ان مقامات پہ خوشبو لگائی مسجد کی دیوار. تو یہ مسجد کے آداب. تو بیٹھک کا ادب بھی یہ ہے کہ انسان اس طریقے پہ بیٹھے جس طریقے پہ اہل علم بیٹھتے ہیں, اور جو طریقہ ادب کے ساتھ بیٹھنے کا ہے, اور وہ طریقہ جو مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کسی شخص کا عذر ہے کہ کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, یا کسی عذر کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے وہ اس طریقہ پہ بیٹھ نہیں سکتا, یا اس قسم کا لباس پہنا ہوا ہے کہ اس لباس کی وجہ سے سکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے, اور تو یہ عذر اگر ہے کسی کا لباس کی وجہ سے, تنگ پینٹ پہنی ہوئی ہے, یا ایسی کوئی ایسا کوئی کپڑا قمیص یا ایسا کوئی لباس پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے, یا عذر ہے, یا پیر میں تکلیف ہے, یا کمر میں تکلیف ہے, یا جسم میں درد یا تھکاوٹ کی شکایت ہے, تمام وہ عذر ہیں جو مقبول ہیں, اور ان میں سے کسی بھی عذر کی بنا پہ مجلس میں پیر پھیلا کے اور لمبے کر کے بیٹھنا یا تکیہ لگا کے بیٹھنا یہ جائز ہے ان کے لیے جن کا عذر ہو. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ ادب کرنے والے تھے کہ آپ انسانیت اور امت کو ادب سکھانے آئے تھے اور معلم انسانیت تھے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ بے تکلفی سے جب صحابہ میں بیٹھتے تھے تو پیر اپنے پھیلا لیا کرتے تھے, اس طرح بات صحیح احادیث میں ہی آتا ہے, اور بعض اوقات آپ کا جو تہبند ہوتا تھا وہ پنڈلیوں اور گھٹنوں تک آ جاتا تھا, اس سے اوپر نہیں, پنڈلیاں جی ہیں یہاں تک ٹانگیں آپ کی نمایاں نظر آیا کرتی تھیں. جس طریقے پہ اس صحیح روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں, اور ہم نے ریاض الصالحین کے گزشتہ ابواب میں سے ایک باب میں وہ حدیث پڑھی ہے, کنویں کی منڈیر پہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیاں نمایاں تھیں, اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو منقبت کے ابواب ہیں, یا وہ ابواب جن میں سیدنا عثمان کی شان اور فضیلت والی احادیث ہیں, ان میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے, پیر آپ نے قدرے پھیلائے ہوئے تھے, اور پنڈلیاں آپ کی نظر آ رہی تھیں. سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, دوسرے صحابہ آئے, آپ جہاں ان کو جگہ ملی. اس طرح اگلے ابواب میں ہم پڑھیں گے باب آداب المجلس والجلیس, ادب یہ ہے مجلس کا یا حلقہ یا جہاں لوگ بیٹھے ہوں. آپ جب تشریف لے جائیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے, اپنے لیے جگہ نہ بنائیے اور نہ کسی کو حکم دیجیے کہ میرے لیے جگہ آپ مخصوص کر کے رکھیں, قبضہ گروپ نہ بنیں. یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ اس کی آج کل بہتات ہے, مقام ابراہیم پر بھی قبضہ گروپ, اور تو یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے. کسی کو یہ مت کہیے کہ میرے لیے جگہ رکھیے, بلکہ جہاں جگہ ملے. عبداللہ ابن عمر کا معمول تھا کہ جب تشریف لے جاتے اور اگر کوئی شخص آپ کے لیے اٹھ جاتا اور جگہ خالی کرتا تو آپ وہاں نہیں بیٹھتے. مجلس میں اگر کوئی شخص اٹھ جاتا اور آپ کی جگہ خالی کرتا تو آپ وہاں نہیں بیٹھتے تھے, تواضع کی وجہ سے, اگرچہ جائز ہے بیٹھنا, اس لیے کہ ہاں ناجائز اور منع یہ ہے کہ جو شخص کہے کہ میرے لیے جگہ آگے اگلی صف میں یا فلاں مقام پہ جگہ رکھی جائے, یا اس کے کہنے پہ اس کے لیے لوگ جگہ خالی کریں, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے. لیکن اگر کہے بغیر اپنی طرف سے, کوئی شاگرد ہے, بیٹا ہے, چھوٹا, یا وہ کوئی شخص عزت کی وجہ سے آپ کو آگے بلاتا ہے اور جگہ وہاں ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں ہے, تو آپ وہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کا یہ ذاتی عمل ان کا تواضع تھا, ان کی تواضع تھی کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے لیے مخصوص جگہ بنے, اس لیے وہ جو صاحب اٹھتے وہاں بیٹھا نہیں کرتے تھے. تو سیدنا ابو بکر اور عمر تمام صحابہ حاضر ہیں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی حرکت نہیں کی, لیکن اس صحیح حدیث جو مختلف روایات کی شکل میں موجود ہے یہ آتا ہے کہ جب سیدنا عثمان تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سکڑ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی پہ تہمت آگے کر دیا اور اپنی پنڈلی کو چھپا دیا, اور پوچھنے پہ ارشاد فرمایا کیف لا استحی من رجل, کیف لا استحی من رجل یستحی منہ ملائکۃ الرحمن, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, جس سے رحمان کے فرشتے جس سے حیا کریں اس سے میں کیسے حیا نہ کروں. تو ان روایات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بیٹھک کا ایک انداز اور ایک طریقہ تھا. تو فرمایا کہ مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیه علی الاخرى، اگر بے ادبی کا اور تہبند کے کھل جانے کا یا پنڈلی کے زیادہ نمایاں ہونے کا خطرہ نہ ہو، ران تک کے حصے کے نمایاں ہونے کا خطرہ نہ ہو، اذا لم یخف او یخف انکشاف العورہ، تو اس صورت میں جائز ہے کہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ رکھا جائے. لیٹتے ہوئے جب انسان ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے اور یہ ممانعت اس کی نہیں ہے. یہ جو تربعاً اور محتبیاً اور قرفصا، یہ تمام بیٹھک کے وہ انداز ہیں جو ہم نے بتائے کہ اس طریقے پر بیٹھنا جائز ہے. البتہ اپنے الٹے ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے لے جانا، فرمایا اتقعد قعدة المغضوب علیہم، کیا تم اس طرح بیٹھتے ہو جس طریقے پہ یہود بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو یہودیوں کی بیٹھک کا یہ انداز تھا اس دور میں کہ وہ اپنے اس الٹے ہاتھ کو تکیہ بنا کے بیٹھا کرتے تھے. اور باب آداب المجلس والجلیس میں فرمایا کہ جب کوئی آنے والا آ کے مجلس میں بیٹھنا چاہے تو توسعوا وتفسحوا، اس کو جگہ دو، ذرا تھوڑی تھوڑی اپنی جگہ سے سرک جاؤ تاکہ مجلس میں فسحہ اور وسعت پیدا ہو، آنے والے بھائی کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہو جائے. وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، عبداللہ ابن عمر نہیں بیٹھا کرتے تھے. اور فرمایا کہ اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به، اگر کوئی بھائی یا کوئی مسلمان اس مجلس میں بیٹھنے والا وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت اٹھ کے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی اس جگہ پہ بیٹھے دوبارہ جس جگہ سے وہ اٹھ کے گیا تھا، اس کا انتظار کیا جائے. اور یہ آداب مجلس میں سے، کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی، جہاں جگہ ملتی تھی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کی اس روایت کو نقل کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، یوم جمعہ جمعے کے دن کے آداب، کہ غسل کرنا جمعے کے دن کا یہ سنت اور یہ ایک مستقل نیکی ہے. تو جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا ویتطہر ما استطاع من طہر، اور صحیح طریقے پہ حسب استطاعت اس نے طہارت حاصل کی، ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ، پھر اس نے تیل لگایا اور خوشبو لگائی، ثم یخرج، پھر وہ مسجد کے لیے نکلا، فلا یفرق بین اثنین، مسجد جا کر اس نے دو کے درمیان جگہ نہیں بنائی جیسا کہ عادت ہے لوگوں کی، کہ بجائے 10-11 بجے آنے کے ٹھیک وہ جب خطبہ شروع ہو جائے گا اور اس کے آخر میں یا خطبہ شروع ہو تو اس وقت آئیں گے اور پھر صفیں پھیلائیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دیتے ہوئے آپ نے خطبہ روکا اور فرمایا کہ یا فلان، اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا جو لوگوں کی صفیں اور گردنیں پھلانگتا ہوا اگلی صفوں کی طرف جا رہا تھا، فقد آذیت ولغیت، تو نے اذیت پہنچائی اور اپنا جمعہ ضائع کیا. آذیت ولغیت، لوگوں کو اذیت پہنچائی، اپنا جمعہ ضائع کیا. لا تخطوا رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں مت پھلانگو، جمعے کے دن جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، پہلی صف یا اگلی صفوں میں بیٹھنے کا شوق ہے تو جلدی آؤ، اور دیر سے آنا تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو اور نہ لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ. فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ینصت اذا تکلم الامام، امام خطبہ پڑھے خاموش بیٹھے رہو. اور خطبہ جمعہ سننا خاموشی سے، استماع خطبہ جمعہ یہ واجب ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں اتنی سختی ہے، فرمایا کہ جس کسی نے کسی دوسرے کو یہ کہا کہ چپ کرو باتیں مت کرو تو فقد لگا، اس نے لغو کام کیا. ومن لغا فلا جمعۃ لہ, اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا. جس نے کسی دوسرے کو صرف یہ کہا کہ چپ رہو, باتیں نہیں کرو یا خاموشی سے بیٹھے رہو, فقد لغا, اس نے بھی لغو کام کیا. ومن لغا فلا جمعۃ لہ, اور جس نے یہ کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا. اس قدر شدت ہے اور اس قدر یہ شدید بات ہے اور اس قدر شدید رغبت اور سخت حکم ہے امام کا خطبہ سننا واجب ہے, اس لیے کہ امام جمعے کے دن شرعی مسائل بیان کرتا ہے جن کا سننا ہر سننے والے پہ واجب اور ضروری ہے. جس نے ان آداب کا خیال رکھا, الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى, اس کے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک کے سارے گناہ پیشگی مقدماً معاف ہو جاتے ہیں. پہلے ہی ایک ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی مجلس کا ادب ہے کہ لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما, اگر دو آدمی بیٹھے ہیں ان کی اجازت ہے تب آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں, اگر اجازت نہ ہو تو آپ ان دونوں کے درمیان مت بیٹھیے, اگر اجازت وہ دے دیں تو آپ بیٹھ جائیے. اچھا, اب شدید حرمت اس حدیث میں ہے کہ لعن من جلس وسط الحلقہ, رواہ ابو داود, وروى الترمذی ان رجلا قعد وسط حلقه فقال حذیفہ ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقه, جو لوگوں کی گردنیں اور صفے پھلانگتا ہوا مجلس کے بیچ میں جا کر بیٹھ جائے. تو فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے, ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس قدر شدید وعید ہے. اس لیے فرمایا کہ ادب مجلس اور مجالس کا یہ ہے کہ آپ جب تشریف لے جائیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. اور فرمایا کہ خیر المجالس اوسعها, اچھی مجلسیں وہ ہیں جو وسعت والی ہو, تنگ نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی آنے والا آگے بیٹھنا چاہے تو اس کو جگہ دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, جب دوسرے بھائی آ کے بیٹھنا چاہیں مجلس میں, جگہ تنگ ہو تو آپ ذرا ذرا وسعت پیدا کیجیے تاکہ آنے والے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے. صلی اللہ علیہ وسلم.